أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاندانی قوانین کے تحت اسلام نے طلاق کے اور شادی کے جو قوانین بنائے ہیں، اس اعتبار سے اسلام نے خاندان کے اندر پیدا ہونے والے ہر ایسے عامل اور سبب کی روک تھام کے لیے کوششیں کی ہیں اور اقدامات انجام دیے ہیں کہ جو خاندانی زندگی کو متزلزل کرنے یا اسے ناکام بنانے میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہوں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جو عادتاً بلا وجہ کسی بھی مقصد کے تحت یا اپنی ہوس کی تسکین کے لیے نئی زوجات اختیار کرنے کے عادی ہوں، ان کے روک تھام کے لیے اسلام نے کچھ قوانین وضع کیے ہیں۔ یعنی اسلام ہر اس سبب کی مخالفت کرتا ہے کہ جو گھریلو زندگی کے اندر ناچاقی اور اختلافات کو پیدا کرنے کا باعث بن سکتے ہوں، جن میں سے مختلف عوامل اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مرد کی طرف سے نفسانی خواہشات کی ہوس بھی ہو سکتی ہے، دولت مند بننے کی خواہش بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے وجوہات اور اسباب۔ اسلام نے جو طریقہ کار وضع کیے ہیں اور طلاق کے لیے جو سخت ترین قوانین اور طریقہ کار اسلام نے مسلمانوں کو دیا ہے، اس کے تحت اسلام نے علیحدگی کے عمل کو روکنے کا یہ حل نہیں بتایا کہ طلاق کو سرے سے منسوخ کر دیا جائے اور ممنوع قرار دے دیا جائے۔ نہیں، اسلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے ہر ایسے قدم کو روکا جائے اور اس کے لیے اقدام کیا جائے کہ جو گھریلو زندگی کو تباہی کے دہانے پر لے جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہر اس عمل کی ترغیب اسلام کرتا ہے، ہر اس عمل کی طرف جانے کی اسلام ترغیب دیتا ہے کہ جو کسی بھی گھرانے کے اندر علیحدگی کے عمل کو روک سکے۔ لہٰذا اسلام نے، ہم دیکھتے ہیں کہ سخت شرائط قائم کی ہیں۔ مثال کے طور پر طلاق کے لیے جو سب سے پہلی شرط اسلام نے عائد کی ہے وہ ہے دو گواہوں کی شرط، دو عادل گواہوں کی شرط، اور یہ جو دو عادل گواہ ہیں ان کے اوپر بہت ساری اسلام نے ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معاملات کو پہلے سلجھانے کی کوشش کریں گے، وہ معاملات کی تہ تک پہنچیں گے، وہ دونوں فریقین کے نظریات، ضروریات، ان کی ذمہ داریوں، ان کے حقوق اور ان کے مسائل کو غور سے دیکھیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اسلامی معاشروں میں اس شرط پر صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو عادل گواہوں کے موجود ہونے کی صورت میں بھی وہ فریقین جو آپس میں اختلافات کا شکار ہوتے ہیں وہ اپنے اختلافات کو ختم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ لیکن اسلام نے بہرحال اپنے طور پر دو عادل گواہوں کی شرط عائد کر کے طلاق اور علیحدگی کے عمل کی مخالفت کی ہے۔ دوسری وہ شرط جو اسلام نے رکاوٹ کے طور پر اس عمل کے لیے اس کو اہم جانا ہے، وہ خواتین کی ماہانہ عادات ہیں جن کو اسلام نے رکاوٹ سمجھا ہے۔ اس کے علاوہ عدت کے دوران طلاق کی بعض اقسام میں رجوع کرنے کی مدت کو اسلام نے بہت زیادہ عرصے تک طویل رکھا ہے، تاکہ اس عرصے میں وہ فریقین جو اس وقت غم و غصے کا شکار ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بہترین جذبات نہیں رکھتے، وہ اس مدت میں ایک دوسرے کے بارے میں مکمل طریقے سے سوچنے کے عمل سے ضرور گزریں۔ قرآن مجید کے سورہ نساء میں آیت نمبر 35، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ نساء نے وہ فریقین، خاندانی زندگی کے وہ دو پارٹ اور حصے، شوہر اور زوجہ، ان دونوں کے درمیان اختلافات کی صورت میں قرآن مجید نے ایک بہت ہی بہترین حل پیش کیا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ دونوں فریقین کی جانب سے کچھ ایسے افراد جو تجربہ کار ہوں، جو سمجھدار ہوں اور جو معاملے کو سلجھانے کی قدرت رکھتے ہوں، وہ مل کر بیٹھیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور قرآن کا اس مسئلے پر روشنی ڈالنا یہ خود دلیل ہے کہ اسلام طلاق کو اور علیحدگی کو کسی صورت پسند نہیں کرتا۔ ایک اور رکاوٹ جو اسلام نے مرد کے لیے رکاوٹ کے طور پر اس کو رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کا خرچہ اور بچوں کی پرورش اور سنبھالنا اسے مرد کے ذمے دیا ہے، لہٰذا جب مرد یک طرفہ طور پر علیحدگی کا فیصلہ کرے گا تو اسے یہ سوچنا ہوگا کہ بچوں کی ذمہ داری مکمل طریقے سے اس پر عائد ہوگی۔ شہید ثانی نے اپنی کتاب مسالک میں اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اور اس مسئلے کے حل کے لیے ایک بہت اچھی تجویز پیش کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاندانی مسائل میں مشکلات کے شکار ہونے والے زوجین کے لیے ایک صلح کمیٹی کی تشکیل دیں کہ جو اس قسم کے خاندانی مسائل کو غور سے اور ان مسائل کے حل کے لیے مکمل طریقے سے کوشش کرے، تاکہ اسلامی معاشرے کے اندر مسلمانوں کے درمیان کم سے کم ان مسائل کو پیدا ہونے سے روکا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔